اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان بشیر احمد اپنی ٹیم کے ہمراہ پروگرام راہ نجات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام شہر مقدس قم سے آپ ناظرین کے لیے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کی جانب سے آپ کے اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین، یہ آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے پہلے سے ہی کہ راہ نجات میں گفتگو ہوتی ہے اسلامی عقائد کے موضوعات پہ، اور کئی پروگراموں میں ہم نے گزشتہ اسلام کے جو اہم ترین عقائد ہے، کائنات، انسان اور دوسرے امور کے بارے میں ان پہ گفتگو ہوئی ہے، اور ہم نے کئی مہمانوں کو یہاں پہ دعوت دی اور بہترین انداز میں آپ کے لیے وہ بہترین مفید مطالب لے کے آئے تھے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسی اسلامی عقائد کی جو سیریز ہے اس میں جو ایک اہم عنصر ہے انسان کی زندگی میں وہ ہے خدا. آج ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی معرفت اور خدا کی شناخت اور پہچان کے بارے میں گفتگو کریں. گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج ایک اہم اور معزز مہمان کو یہاں پہ دعوت دی ہے جن سے آپ کافی آشنا ہیں. آپ کی ملاقات ضرور کروائیں گے ہم ان سے، لیکن آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں راہ نجات، اور یہاں اسٹوڈیو میں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک اہم اور معزز مہمان یہاں پہ موجود ہیں، حزیلمیہ قم کے مایاناز مفکر اور محقق کی حیثیت سے آپ ان سے آشنا ہیں. سرزمین ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن کینیڈا، امریکہ وغیرہ بھی علمی اور تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے آتے جاتے رہتے ہیں. جی ہاں، آپ کے چہیتے اور آپ کے جانے پہچانے مرزا عمار حیدر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی عمار صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تمام ناظرین کو بھی میری جانب سے سلام پیش ہے.
جی، ہمیں بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشا اور ہماری دعوت کو قبول فرما کے اس پروگرام کو، راہ نجات کو آپ نے مسعین کیا. جیسے کہ میں نے ناظرین سے بھی یہاں پہ عرض کیا کہ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ کائنات اور انسان کے بارے میں ہو رہی تھی، اور کافی مفصل تفصیلی گفتگو ہم نے یہاں پہ کی. آپ سے پہلے بھی کئی مہمان یہاں پہ آئے. آج ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی پہچان کے بارے میں گفتگو ہو کہ انسان کو، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، دین کو کیوں پہچاننا ضروری ہے، انسان اپنے آپ کو کیوں پہچانے، اس کائنات کو کیوں پہچانے، تو ہم آج چاہتے ہیں کہ انسان خدا کو کیوں پہچانے، خدا کو پہچاننے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ دلیل وغیرہ بیان کرنا چاہیں تو. بسم اللہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما مولانا بقیۃ اللہ فی الارضین. میں اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی مدد کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ تمام مومنین کو ایک لمحے فکریہ کی طرف لانا چاہتا ہوں.
جی بالکل.
شاید میں نے پہلے جو گفتگو یہاں آپ کے ساتھ میں کی تھی،
جی،
اس میں مختلف پہلو سے اس بات پہ گفتگو ہوئی تھی کہ شناخت خدا کیوں ضروری ہے، تھوڑی بہت البتہ.
بالکل.
لیکن آج جہاں سے گفتگو کا آغاز شروع کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا مختلف ہے، اور اس حوالے سے ہے کہ اگر انسان زندگی میں اپنے خالق کو نہ پہچان سکے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں.
بالکل.
یعنی ہم آج اس بلکہ کہیں آج ہم پچھواڑے والی گلی سے ہم آگے کی طرف جائیں گے کہ
بالکل
اگر زندگی میں خدا نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے،
صحیح،
یا اس کے کیا نقصانات ہیں. بہت ہی سادی مثالوں سے گفتگو کو شروع کروں گا،
صحیح،
کہ جس کی سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے گھر میں آپ کے دو بچے ہیں، ایک بچہ ہے کہ جو مثلا ہر امتحان میں اس کے نمبر مثلا 100 میں سے 90 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
صحیح،
اور ایک دوسرا بچہ ہے کہ جس کے نمبر ہمیشہ امتحانات میں مثلا 100 میں سے فرض کریں 35 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
صحیح،
خوب قطعا آپ جو بچہ 100 میں سے نمبر اچھے لاتا ہے، 90 لاتا ہے، آپ کہیں گے یہ میرا اچھا بچہ ہے، یہ بہت ہی نیک لڑکا ہے، ساری چیزیں، جو بچہ 135 لاتا ہے کہیں گے یہ تھوڑا سا کاہل ہے، کم پڑھتا لکھتا ہے۔ فرض کریں ایک سال ایسا ہو کہ جو 100 میں سے 90 لاتا تھا اس کو 50 ملے، اور جو 100 میں 35 لاتا تھا اس کو بھی 50 ملے، دونوں بچوں کے نمبر برابر ہیں لیکن آپ کا رویہ دونوں بچوں سے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ 100 میں جو 35 والا تھا، آپ اس سے کہیں گے بیٹا شاباش، تم نے محنت کی ہے، اس بار تمہارے نمبر 100 میں سے 50 ہیں، ترقی کی تم نے۔ لیکن جو 100 میں سے 90 لاتا تھا، اس بار 100 میں 50 لایا ہے، آپ کہیں گے بیٹا یہ کیا کیا آپ نے، تو آپ کی تو پڑھائی خراب ہو گئی، آپ نیچے آ گئے، آپ ڈگریڈ ہوئے ہیں،
بالکل
آپ کو محنت کرنی چاہیے تھی۔ آپ سے میں تو خیر اس بات کے مخالف ہوں کہ بچوں کو ڈانٹا ڈپٹا جائے پوری طور سے،
ویسے ایسا ہی ہوتا ہے،
ہاں
اسے ڈانٹیں گے
ہوتا ہے، ڈانٹنا کبھی نہیں چاہیے، بچوں سے کہنا چاہیے بیٹا ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو نمبر کم ملے ہیں، لیکن ڈانٹنے کا کوئی سینس نہیں بنتا، چونکہ اہل بیت نے کہا بچے 7 سال تک گھر کے اندر بادشاہ کے جیسے ہیں، تو بہرحال ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ڈانٹے ڈپٹنے کی، بہرحال یہ بریکٹ والی بات
صحیح۔
لیکن دونوں صاحب کا رویہ مختلف ہے، ایک کو آپ جبکہ نمبر دونوں کے برابر ہے، 200 میں سے 50 لائے ہیں، لیکن آپ ایک کی تعریف کریں گے، ایک اور آپ ڈانٹیں گے۔ ہم جس طرز کے تحت زندگی جی رہے ہیں اس دنیا کے اندر، فرض کریں مثلا آپ نیکیاں کر رہے ہیں، ایک عمر آپ نے نیکیاں کی، ایک اس پڑوس میں رہتا ہے مثلا، اس نے کبھی زندگی میں نیکی نہیں کی، آپ نے ساری زندگی میں عدالت سے پیسے کمائے، محنت سے پیسے کمائے، ہمیشہ سچ بولا مثال کے طور پر، آپ کی ایک معقول زندگی آپ نے جینی شروع کر دی، یا ایک معقول زندگی آپ جیے، لیکن فرض کریں آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے جس نے ساری زندگی ڈرگس بیچی، جس نے ہمیشہ جھوٹ بولا، جس نے ہمیشہ چوری کی، جس نے ہمیشہ دغل بازی کی، جس نے لوگوں کا دل دکھایا، اور وہ آپ سے اچھی زندگی جی رہا ہے مثال کے طور پر، چونکہ اس نے غلط طریقے سے اس نے غلط پیسے بنائے۔ ایک اچھے انسان کو، ایک اچھا انسان بن کر زندگی جینے کے لیے کیا چیز، کس چیز سے اس کو اپریسیشن ملتا ہے؟ یعنی ہم اچھے انسان ہیں تو کیوں ہیں، ہم نہ بنے اچھے انسان؟ اگر ہدف فقط یہی کہ ہم یہ زندگی جئیں، حد اکثر پیسہ جمع کریں، حد اکثر خدا معاف کرے، یعنی کہتے ہوئے مثال بہرحال غلط ہے، حد اکثر عیاشی اور مستی کریں ہم اور دنیا سے چلے جائیں، اور اگر مرنے کے بعد کوئی خدا نہیں ہے ہمارے سامنے، کوئی قیامت نہیں ہے، تو جو اچھا انسان جس نے اچھی زندگی جی ہے، اس نے اچھی زندگی کیوں جی؟ یعنی وہ بھی دھوکا کرتا، وہ بھی دغل کرتا، وہ بھی 420 کرتا، وہ بھی فراڈ کرتا لوگوں کے ساتھ میں، وہ بھی لوٹتا گھسوٹتا، وہ بھی پیسہ بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے 4 لوگوں کو یتیم کرتا، 4 کو بیوہ کرتا، 4 کو زندگی ختم کرتا، شاہانہ زندگی جیتا۔ تو اچھے انسان کے اچھے ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر وہ اچھا انسان ہے۔ ہاں مغربی مکاتب میں، مغربی دنیا میں یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں نا، خود اچھائی اپنے آپ میں خود ایک اچھی چیز ہے۔ فرض کریں مرنے کے بعد کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی نور و نار نہیں ہے، کوئی بہشت و جہنم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرض کریں کچھ لوگ ہیں جو معتقد ہیں، کہتے ہیں نا ہم اچھی زندگی جیے، خود یہی خود ایک اچھی علامت ہے کہ ہم اچھی زندگی جیے اپنے آپ میں۔ میں انکار نہیں کروں گا اس بات کا کہ یہ تھیوری اپنے جگہ پر غلط نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو، چونکہ خود اپنے آپ میں اچھی زندگی جینا خود ایک اچھائی ہے،
بالکل،
اور انسان کا ضمیر اس بات کو جانتا ہے، انسان کا وجدان اس بات کو جانتا ہے کہ نا خود اچھے اپنے آپ میں اچھی زندگی جینا خود انسان کے لیے سیٹسفیکشن لے آتا ہے، ایک سکون لے آتا ہے۔ اور ہم درواقع تمام بشریت، تمام انسان جو زندگی میں مشغول ہیں مختلف مراحل میں زندگی کے، ہم سب مختلف طریقوں سے سکون تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ہماری جو حیات ہے ساری، یہ ساری دوڑ، ساری بھاگ، ساری کوشش اور تلاش جو ہو رہی ہے ساری، یہ سب ہو رہا ہے سارا سب کچھ اس لیے کہ ہمیں سکون حاصل ہو سکے زندگی کے اندر۔ ہاں کوئی سمجھتا ہے سکون ملے گا پیسہ کما کے، کوئی سمجھتا ہے سکون ملے گا مثلا مذہبی رہنما بن کے، کوئی کہے گا سکون ملے گا ہمیں مذہبی سیاسی رہنما بن کے، کوئی کہے گا سکون ملے گا ہمیں ڈکیتی کر کے ملے گا، کوئی کہے گا ہمیں سکون ملے گا اچھا بڑا گھر بنا کے، اور اس سے مطلب نہیں کہ وہ کیسے بنے، فقط لوگ یہ کہیں کہ واہ 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 کیا بات ہے، اور یہ بھی زندگی ہے۔ تمام ان چیزوں سے، حتیٰ بعض لوگ پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ مثلا خوبصورت بیوی ہو، ڈھیر ساری بچے ہو، بڑے بڑے کھیت میدان ہو، یہ سکون کا باعث ہے. در حقیقت ان میں سے کوئی بھی سکون کا باعث نہیں ہے. ہم وی آر ٹیکنگ اوور چانسز جیسے کہتے ہیں, ہم اپنے چانس آزما رہے ہیں, چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں, وہ کر کے دیکھتے ہیں, یہ کر کے دیکھتے ہیں, وہ کر کے دیکھتے ہیں. پتہ لگا اس تجربے میں, اس تجربے میں زندگی کے 60 سال 70 سال گزر گئے, اور کتنے کو تو توفیق ہی نہیں ملی جو واپس آ کے کوئی صحیح راہ آزمائیں, صحیح راستے کو دوبارہ چیک کریں, صحیح راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئے ہو گئے. ہوشیاری یہ کہتی ہے کہ ہم ایسے مواقع پر دیکھیں کہ جو مختلف لوگ ہیں, جو مختلف باتیں ہمیں بتا رہے ہیں, ان میں سے کون بہترین لوگ ہیں, اور کن کی باتیں زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہیں, اور کن کی باتیں ہمیں جلدی نتائج تک پہنچاتی ہیں. جب انسان اس راہ کو اپناتا ہے تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ جو یعنی بے عنوان متخصص اس فن کا, اس امور کا, اس الہیات کا, اس دینی معلومات کا, ہم جیسے لوگ, ہم آپ ہوئے, جو لوگ علمی دنیا میں کام کر رہے ہیں, ان کا یہ ماننا کہ جب تک انسان اپنی زندگی میں خدا کو نہ ڈھونڈ نکالے, یعنی خدا کو نہ حاصل کر سکے, جب تک حاصل نہ کر لے, انسان کی زندگی میں سکون حاصل نہیں ہونے والا اس کو. یعنی ہم لاکھ کوشش کریں, وہ جو ہماری گہرائی کے اندر جو بیتابی ہے نا انسان کے اندر, وہ انسان کو کچوڑتی رہتی ہے, وہ انسان کو ستاتی رہتی ہے کہ یہ بیتابی, کہ ہمیں سکون حاصل نہیں ہو رہا, سکون ہمیں ملنا کہاں پر ہے, یعنی ہم کس راستے پہ آگے جائیں کہ جہاں کے آخر ہمیں سکون ملے گا. وہ فقط ایک صورت ممکن ہوتی ہے, وہ کب ہے؟ آپ اس لمحے کی یاد کریں, فرض کریں کہ میں بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہوں اور کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے مر جانا ہے. فرض کریں انسان آخری لمحات میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے, اے کاش میں بیوی اپنے ساتھ لے جاتا, بچے اپنے ساتھ لے جاتا, یہ گھر اپنے ساتھ لے جاتا, یہ زندگی اپنے ساتھ لے جاتا. انسان کچھ بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے. وہ چیز جو انسان کو ستاتی ہے آخری لمحات میں, انسان کہتا ہے کہ اے کاش میں اچھی زندگی جیا ہوتا, جس کے پاس مجھے لوٹ کے جانا ہے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ آجا میرے پاس, میرے نیک بندے.
بالکل,
یعنی اصل جو خواہش انسان کی وہ یہاں کے ظاہر ہوتی ہے, وہ جو جہاں انسان کا دل کچوڑتا ہے وہ زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ اے کاش, وہ فرصتیں انسان کو زندگی میں بہتوں کو مل جاتی ہیں, بہتوں کو نہیں مل پاتی ہیں,
یا پھر سرگرم رہتا ہے انسان دنیاوی مشغولیات میں,
انسان اس قدر عیاشی میں ڈوبا کہ ایک دم سے کھٹ سے کہیں پہ ایک آنکھ بند ہو گئی, کہیں کوئی کینسر ہو گیا, کہیں گولی لگ گئی, کہیں کوئی حادثہ ہو گیا, کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہیں کچھ ہو گیا, اور انسان چلا گیا. وہ سوچنے کا موقع, دو لوگوں کو موقع ملتا ہے, کچھ لوگ جو اچھی زندگی جیتے ہیں, ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دن لوٹ جائیں گے, لیکن انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. خدا انہیں ضرور موقع دیتا ہے, کہتا تم چاہتے تھے واپس آنا, روایتیں بہت ساری ہمارے پاس اس بارے موجود ہیں, تم واپس آنا چاہتے تھے, تمہیں پھسلتے گئے تم, نیت اچھی تھی.
بالکل,
وہ لوگ بھی اس بات کا احساس کرتے ہیں فرعون جیسے, کہ جو ساری زندگی غرور میں زندگی جیے, غرور میں, اور جانتے تھے جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, مرنے سے پہلے کہتے کہ خدا میں نے تجھے مان لیا, کہتا اب نہیں,
یہ
آخری لمحہ ہے, ختم تمہارا کام. تم ساری زندگی جانتے تھے تم کر کیا رہے تھے. یہ باتیں جو میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ سارے قرائن ہیں, یہ سارے اس بات کے قرائن ہیں, اس بات کی یعنی اشارے ہیں
بالکل,
کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ اور بھی ہے کہ جسے ہمیں پانا ہے.
بالکل,
فقط زندگی دولت کا جمع کرنا, زمینوں کا جمع کرنا, گھر جمع کرنا, نیک اولادیں اور زیادہ اولادیں جمع کرنا, خوبصورت شوہر خوبصورت بیوی اکٹھا کر لینا, زندگی اس کا نام نہیں ہے. بلکہ زندگی میں انسان کے اور بھی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو ہمت ملتی ہے, اور بہرحال انسان کو اس بات کا اندازہ ہے, کیونکہ جو انسان ذرا بھی پڑھا لکھا ہے, جس نے ذرا سے معقول زندگی جی ہے, میں نہ اس سب سے بڑے سائنٹسٹ کی اور ان حضرت آیت اللہ العظمیٰ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, اور نہ میں وہ سب سے بیکورڈ پچھڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ میں ایک درمیانی طبقے کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ لوگ جو معقول زندگی جی ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری زندگی ختم نہیں ہونے جا رہی ہے. یعنی جو جس اگر کوئی ہمارا ہاتھ کاٹ دے, دونوں پاؤں کاٹ دے, اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ انسان ہیں, آپ کہیں گے جی میں 50% انسان ہوں, چونکہ میرا آدھا بدن میرا جا چکا ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا میں انسان ہوں, بدن آدھا ہو چکا ہے. یعنی درواقع ہم جو ہمارا وجود ہے نا, وہ ہمارے اپنے ہونے میں کامل ہے, ہماری سواری ممکن آدھی ہو جائے.
بالکل,
بدن صرف ہماری سواری ہے, ہم کوئی اور چیز ہیں.
اس سے پہلے کہ آپ اس اور چیز کی اور وضاحت دیں, یہاں ایک وقفہ لینا پڑے گا. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے ہمارے مہمان یہاں پہ اس خوبصورت سے گفتگو کو بیان فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے راہ نجات.
ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام راہ نجات اور گفتگو ہو رہی ہے خدا کی معرفت، خدا کی پہچان یا شناخت کے بارے میں. آئیے اپنے مہمان سے اور استفادہ کرتے ہیں. جی ہاں عمار صاحب آپ فرما رہے تھے.
میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ میری عرض یہ تھی کہ ہمارا جو وجود ہے انسان کا وہ اپنے آپ میں ایک مستقل چیز ہے. بدن اس روح کی سواری ہے. یعنی بدن چاہے جتنا کٹ جائے، زخمی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت ہی تندرست صحیح سالم ہے، وہ جب مرنے لگے تو کہے کہ میں 100% مر رہا ہوں. اور جو آدمی جس کا آدھا بدن سڑ گل چکا ہے، وہ جو مثلا کینسر میں خراب ہو چکا ہے، کسی بیماری میں گل چکا ہے، وہ کہے کہ جی میں 50% مر رہا ہوں. جو مر رہا ہے وہ پورا مر رہا ہے. بدن سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں. بدن کو صحیح سلامت تندرست رکھنا ہے تاکہ جس ہدف کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس ہدف تک ہم آسانی سے پہنچ سکیں. ہاں اگر ہمارے پاس، میں مثال دے سکتا ہوں اس کی، بہت ہی سمپل سی مثال ہے. اگر آپ کے پاس مثلا آپ کو 500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، اور فرض کریں آپ کی گاڑی اگر BMW ہے جو دنیا کی تقریباً اچھی گاڑیوں سے معروف ہے، تو آپ اس سفر کو مثلا شاید آپ 5 گھنٹے میں طے کر لیں.
صحیح.
اور اگر آپ کے پاس مثلا فرض کریں کوئی مثلا 1965 کی گاڑی ہے، میں نام نہیں لوں گا چونکہ کمپنیاں بعد میں یہ نہ کہیں،
بالکل
1965 کی گاڑی آپ کے پاس، 70 کی گاڑی آپ کے پاس ہے، قطعاً آپ 5 گھنٹے کے سفر کو پھر آپ 15 گھنٹے میں آگے جائیں گے.
بالکل.
چونکہ آپ کی سواری جتنی اچھی تھی اتنا آپ کا سفر اچھا ہوگا. لیکن جانا کس طرف ہے اور کس طریقے سے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، یہ آپ کا کام ہے. دو نقطہ سب سے اہم ہے. بالکل یہی مثال ہماری زندگی پر آ کے صادق ہوتی ہے. بدن ہمارا صرف گاڑی ہے. اگر ہم صرف بدن کے حد تک زندگی جیے، بدن کو ہی تکڑا کرتے چلے جائیں، بدن کو ہی مضبوط کرتا چلے جائیں، آج ہم نے کشتی سیکھی، کل ہم نے کنگ فو سیکھا، پرسوں ہم نے تائیکوانڈو سیکھا، پرسوں ہم نے اور بھی چیزیں سیکھی، بدن کی مسلس اور اچھی ہو گئیں،
صحیح،
اور کھلائیں اس کو، اور پلائیں اور پالیں، جیسا بکرا پال رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا کے تکڑا کرتے ہیں، آخر میں سر کاٹ گیا، ختم، گوشت کھا کے. بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بدن کی اتنی ضرورت ہے ہمارے لیے کہ جتنا ہم اپنے روحانی مسائل کے لیے بدن کو استعمال کر سکیں. اس لیے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمارے پاس نقشہ ہونا چاہیے، اور ہم کتنے اچھے ڈرائیور ہیں، ہمیں کتنی اچھی مہارت حاصل ہے. وہ جو نقشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہمیں جو جہاں پہ جانا ہے اور ہمیں جو گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، یہ علم، گاڑی چلانا سیکھنا، اسی کو اپنی زندگی میں منطبق کریں. اس مثال کو، ہمارے پاس نقشہ موجود ہے، پروردگار نے ہمیں کتابیں بھیجی ہیں. یہی سے واپس چلتے اپنے سوال کے اوپر. سوال ہمارا یہ تھا کہ زندگی میں خدا کی شناخت کیوں ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے اچھے ڈرائیور ہیں، آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے سے آپ کی بیگم کا فون آیا، کسی دوست کا فون آیا، کسی جاننے والے کا فون آیا، ہاں بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جا رہا ہوں میں. نہیں جا کہاں رہے ہیں؟ بس چکر لگا رہا ہوں، زمین گول ہے، ہم بھی گھومتے رہیں گے اس کے پیچھے. لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر.
بالکل.
یہ کیا مطلب، زمین گول ہے، آپ کیا چکر لگاتے پھریں گے زمین کیسے ہی؟ قطعاً اس سفر کا بھی ہدف ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے، جہاں آپ کو کام انجام دینے، پھر آپ کو اگر یہاں رہنا ہے واپس، نہیں تو واپس آئیں گے آپ.
بالکل.
یعنی ہر سفر کو بھی ہدف ہونا چاہیے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ بدن سواری ہے، روح ہم اصل ہیں، ہمارا وجود ہمارا اصل ہے، ہم کچھ اور ہیں، ہم بدن ہی نہیں ہیں سارے، تو اس سواری کا کہیں پہ اینڈ ہونا چاہیے. یا ہم وہاں جا کے رہ جائیں گے، یا پھر ہم وہاں سے واپس چلے جائیں گے. یعنی یہ بدن ہمیں کہیں لے جا کے چھوڑ دے گا، ممکن نہیں بدن ہمیں قبر تک لے جائے.
صحیح.
قبر میں بدن جا کے کہ بھائی ہمارا کام ختم، ہم مٹی بننے جا رہے ہیں، تم آگے اپنا سفر بڑھاؤ.
بالکل.
یا نہیں، ہم قبر میں خود بھی اپنے بدن کو بھی لے کے جائیں، بیوی بچوں کو بھی لے کے چلا جائے، اپنا گھر مکان باغ گاڑی بھی لے کے چلے جائیں. تجربہ کہتا ہے یہ چیز ممکن نہیں ہے.
ممکن نہیں.
ہمیں بدن کو چھوڑ دینا ہے، گاڑی ہم سے لے لی جائے گی، ہمیں سفر کرنا ہے اکیلے. اگر سفر میں اکیلے کرنا ہے اور کہیں پہنچنا ہے، تو اب ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا ہمیں پہنچنا کہاں پر ہے. اگر ہم یہ نہ جان سکیں اپنی زندگی میں، ان تمام مسائل کو ہم اپنی زندگی میں حل نہ کر سکیں، قطعاً ہم جیسا کہتے ہیں سردرگوں میں، ہم بے ہدف ٹہل رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہمیں جانا کہاں ہے، ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں میں ہمیشہ اپنی عام گفتگو میں مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ ہم جب ٹرین پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، آدمی ٹرین پر ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھاتا ہے، ایک کمبل اٹھاتا ہے رات میں سونے کے لیے، ایک جوڑی جوتا اٹھا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے اپنا پورا گھر لوڈ کروا دے ٹرین کے اوپر، تو لوگ ہنسیں گے کہ بھائی آپ کو تو 12 گھنٹے بعد اترنا ہے اس شہر میں جا کے، تو اپنا پورا گھر کیوں لوڈ کر رہے ہو؟ ہاں مگر یہ آپ پورا موو ہونے جا رہے ہیں یہاں سے، آپ کے لیے امکان ہے اس بات کہ آپ نے پوری زندگی اٹھائے لے کے وہاں چلے جائیں. اس دنیا میں تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی اپنا سارا جو ہماری فزیکل بلانگنگس ہیں انہیں ہم لے کے کہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں آخر کار یہاں چھوڑ کر چلا جانا ہے سب کچھ. جو بچے گا ہمارے لیے وہ ہم خود بچیں گے, وہ ہماری روح بچے گی جسے ہمیں لے کر آگے جانا ہے. جانا کہاں ہے؟ میں آپ کو دوبارہ لوٹا کے لایا ہوں انہیں بنیادی سوالوں کی طرف.
صحیح, بالکل.
کہ ہم آئے کہاں سے ہیں, ہم یہاں پر جی کس لیے رہے ہیں, اور ہمیں جانا کہاں پر ہے, زندگی میں خدا کی ضرورت ہمیں کیوں ہوتی ہے. زندگی میں ہمیں خدا کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ جاننا ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں, ہم آئے کہاں سے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے پانچ گلیاں ہیں اور یہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے, مجھ سے کہا کہ جناب آپ کس طرف سے آئے ہیں, کیا آپ اس گلی سے آئے ہیں؟ میں کہوں گا جی میں نہیں, میں اس گلی سے تو نہیں آیا ہوں. کہ پھر اس کا مطلب بچی چار گلیاں, اب آپ ان گلیوں سے آئے ہیں. میں کہوں گا نہیں, میں دوسری سے بھی نہیں آیا ہوں. کہ نہیں, پھر آپ تیسری سے آیا ہوں گے. میں کہوں گا تیسری سے بھی نہیں, چوتھی سے نہیں, پانچویں سے بھی نہیں آیا ہوں گا. تو کہ بھائی آسمان سے کب سے ہو پھر, اس کا مطلب
کہاں سے آئے؟
میں کہوں گا نہیں, میں آسمان سے بھی نہیں آیا ہوں. تو آئے کہاں سے ہو پھر؟ یعنی کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہو. جب آپ تمام راستے بند کرتے چلے جاتے ہیں, سائنس کہتی ہے ایک دھماکہ ہوا دنیا بن گئی ساری. میں کہتا ہوں چلو مان لیا ہم نے آپ کی بات, ہمارے چاروں طرف کروڑوں چیزیں موجود ہیں, ہمیں ایک چیز بنا کے دکھاؤ جو دھماکے سے پیدا ہوئی ہو. یہ تو مذاق ہے نا ایک طرح کا.
بالکل,
یہ تو الہادی منطق ہے. الہادی منطق میں جہاں پر آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اس تھیوری کو مانیں, کہتے ہیں ایک فرض یہ بھی ہے کہ سب کچھ دھماکہ ہوا دنیا بن گئی, سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کو مزہ آتا ہے بدن کے لیول پر, بدن کے تل پر انسان کو لذتیں حاصل ہوتی ہیں. اس بدن کے لیول پر کھانے کی لذت, سیکس کی لذت, پینے کی لذت, ہر طرح کا مزہ انسان کا, وہ انسان کے اس فزیکل بدن سے جڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں لذتوں میں ڈوبے رہو, مستی کرتے رہو, سوچنے کی ضرورت ہی نہیں, جاؤ کہاں, بلب جل رہا ہے, ایک دن تھک سے کسی نے سوئچ پیچھے سے آف کر دیا, لائٹ چلی گئی, کتا ختم, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گئے, گولی لگی, مر گئے, بیماری ہوئی, مر گئے, ایک دم سے ہارٹ اٹیک, وہ چلے گئے دنیا سے. لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں اویئر ہو جائے, سمجھنے کی کوشش کرے اور جان جائے کہ نہ بابا, زندگی فقط یہی نہیں ہے, زندگی ساری سواری نہیں ہے, بلکہ ہم کچھ اور ہیں. اگر ہم کچھ اور ہیں, ہمارا بنانے والا کوئی اور ہوگا, پھر وہ ہوگا ہمارا پروردگار. ہاں آپ نے اس نے بنایا, میں کہوں چلو ٹھیک, اس نے بنایا چلو ٹھیک, بحث کرتے ہیں کہ جنہوں نے بنانے کے جن کے امکانات ہیں, ممکن اس نے بنایا ہو, ممکن اس نے خلق کیا, ممکن ایسے بنے ہو, ویسے بنے ہو, آئیں سب کو بیٹھ کے چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے, قطعاً اس نتیجے تک پہنچیں گے یہ سارے تماشے ہیں.
صحیح,
واقعاً اور حقیقی طور کے اوپر ہمارا بنانے والا کوئی نہ کوئی پروردگار ہے.
صحیح عمار صاحب, اس سے پہلے کہ آپ اپنی خوبصورت سی گفتگو کو آگے بڑھائیں, یہاں ایک اور مہمان ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, دیکھتے ہو اس میں کیا ہمارا کیا. جی ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے خدا کی معرفت اور شناخت کے بارے میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے معزز مہمان یہاں پہ اس خوبصورت سے گفتگو کو بیان فرما رہے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ ایک اور مہمان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, جناب لیاقت علی آوان صاحب قبلہ, جن سے آپ استفادہ کرتے رہتے ہیں. جی, ان کا تعلق سرزمین پاکستان سے. جی قبلہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
جی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے خدا کی معرفت اور شناخت کے بارے میں. جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے کہ ہمارے معزز مہمان جناب عمار صاحب کس طرح سے اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمیں آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو. میں وہی جو جس پہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے یہاں پہ جناب عمار صاحب, کہ خدا کو نہ پہچاننے کے نقصانات, یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں خدا کو نہ پہچانے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, آپ ذرا اس پہ تھوڑی بہت وضاحت کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر ٹی وی کے معزز ناظرین اور اس پروگرام کے میزبان اور مہمان محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اور سار ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا. خدا نشناسی اور معرفت خدا سے دوری کے متعلق کئی حوالوں سے اور کئی جہات سے بحث کی جا سکتی ہے.
جی,
لیکن میں صرف چند باتوں کو معزز ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جو قلب معرفت خدا سے خالی ہو, جو انسان ناشناس ہو, وہ قلب اور وہ دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے, اور اس دل پر شیطان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. جس دل پر شیطان کی حکومت قائم ہو جائے وہ انسان تمام اخلاقی اور انسانی اقدار سے دور ہو جاتا ہے اور ہر وہ کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے. معرفت خدا سے خالی انسان ہوا و ہوس کا اسیر بن جاتا ہے، پھر ایک آزاد اور حر انسان نہیں رہتا بلکہ ایک اسیر اور غلام، اور وہ بھی شیطان کا قیدی اور نفس کا اسیر. پروردگار کی معصیت اور نافرمانی خدا نشناسی ہی کا نتیجہ ہے. عقیدہ توحید سے صحیح آگاہی نہ رکھنے والا خدا نشناس انسان توکل، ہمت اور شجاعت کی بجائے خوف، غم، بزدلی اور کم ہمتی کا مالک بن جاتا ہے. وہ ایک بلند ہمت شخص نہیں رہ سکتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر معرفت خدا نہ رکھتا ہوگا، خدا نشناسی کا شکار ہوگا، تو تکامل اور ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا بلکہ سستی، مایوسی اور بزدلی اس کا مقدر بن جاتی ہے. خدا نشناسی کا نتیجہ شرک ہے، اور شرک اختلاف اور تفرقے کا مہم ترین سبب اور عامل ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ معاشرے کے اندر شرک اختلاف اور تفرقے کا موجب بنتا ہے. خدا نشناسی کی وجہ سے انسان تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک مغرور اور متکبر شخص دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے. دوسروں پر ظلم خدا نشناسی ہی کا نتیجہ ہے. آج آپ ملاحظہ کریں کہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لوگوں کی صدا احتجاج کو دبانے کے لیے زمین خدا کو بندگان خدا سے، بندگان خدا کے خون سے رنگین کر دیا گیا ہے. خدا نشناس حکمران اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. عالمی استکبار سے وابستگی، قدرت طلبی، انسانی حقوق کی پامالی اسی وجہ سے ہے کہ خدا نشناسی ہے، توحید حقیقی سے دوری ہے. جس معاشرے میں خدا پر عقیدہ نہ ہو، توحید صحیح معنی میں نہ ہو، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. معیشت کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی حقیقی ترقی نہیں، بلکہ انسانی اقدار جس معاشرے میں زندہ ہو وہی معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ کہلا سکتا ہے. ایسا معاشرہ جس میں دوسروں کی حقوق کی رعایت کی جائے، اور یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب خدا شناسی ہو. اگر خدا نشناسی ہوگی تو انسان کے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، جس کو اصطلاح میں حبط اعمال کہتے ہیں، اور آخرت کی ذلت اور خواری جو ہمیشہ کی ذلت اور خواری ہے، خدا نشناس انسان کا مقدر بنتی ہے. اور بہت سے اثرات اور نتائج خدا نشناسی کے متعلق بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ کسی اور فرصت میں جو ہے دوسرے اثرات اور نقصانات کی طرف بھی اشارہ کروں گا اور ان کو بھی بیان کروں گا.
بہت بہت شکریہ.
میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا.
شکریہ. یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ لیاقت علی آوان صاحب جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت ہی اہم یہاں پہ اشارے انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان خدا کو نہ پہچانے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. وہ شرک، اختلاف، خون ریزی، لڑائی جھگڑا، خوف، بزدلی، ایسی بری اخلاقوں کا مجسمہ بن سکتا ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہے، گفتگو ہو رہی ہے خدا کی پہچان کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین گفتگو ہو رہی ہے خدا کی معرفت اور پہچان کے بارے میں. آئیے اپنے اس موضوع پہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ میں آپ سے یہاں پہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس جو گفتگو ہوئی ابھی 30-35 منٹ کے دوران اس کا مختصر سا خلاصہ بیان کریں.
خلاصہ اس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ زندگی میں اگر خدا نہ ہو تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. خلاصہ کے طور پر میں اس تمام گفتگو کا نتیجہ نکالنا چاہوں گا اس طریقے سے, اگر انسان کی زندگی میں خدا نہیں ہے اور اگر انسان کو یہ نہیں پتہ ہے ہمارا بنانے والا کون ہے, ہمیں جانا کہاں ہے اور ہمیں کس طرح کی زندگی جینی ہے, نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ مثال کے طور پر جو اس وقت ہم دنیا عرب میں دیکھ رہے ہیں,
جی
یہ اولیاء امور, یہ حکمران جو اپنے آپ کو مثلا مسلمان بھی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو بیت اللہ اور حرم کا خادم بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مثلا امتوں کا مثلا نگہبان بھی کہتے ہیں, نہ ان کے اندر شرم ہے, نہ ان کے اندر حیا ہے, نہ ان کے اندر عزت نفس ہے. یہ اپنی قدرت بچانے کے لیے اندھا دھن انسانوں کے قتل عام کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں
بالکل,
اور اگر چاہیں گے تو جب تک قدرت میں رہیں گے کرتے رہیں گے. یہ مثال تھی حالات حاضرہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے, ورنہ ہمیں واپس آنا ہے اپنی اصلی گفتگو کے اوپر کہ ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں اگر خدا نہیں تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. یعنی پھر انسان اپنی زندگی میں پوری طرح سے انسان لاوبالی ہے, پھر انسان جو چاہے کھائے, انسان جو چاہے پیے.
حقیقت میں دیکھا جائے تو جو انسانی اقدار ہے,
جو انسانی اقدار ہے
اس کی پرواہ نہیں
کرتی پھر انسان کی زندگی کے اندر,
یعنی اپنی زندگی اپنے طرز تفکر کے اعتبار سے جینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا
ہے.
جی آپ نے اشارہ فرمایا یا ہمارے مہمان نے ٹیلی فون لائن پہ بتا دیا کہ کچھ بھی بالکل.
پھر انسان کی زندگی میں جو چیز بچتی ہے وہ فقط کیا بچتی ہے؟ لذت طلبی, جتنا اٹھا سکو مزہ اٹھاؤ, چاہے جیسے اس کے لیے چاہو کسی کا خون بہاؤ, چاہو کسی کو بیوہ کرو, چاہو کسی کو یتیم کرو, چاہو کسی کو لوٹو, چاہو کسی کو دھوکہ دو, چاہے کسی کو فراڈ کرو, پھر جو کرو پھر لذتیں لذتیں. پھر بدن کے تل پر اگر زندگی کو بدن کے تل پر جینا ہے, بدن کے لیول پر جینا ہے, پھر اٹھائے انسان لذتیں, پھر انسان بھول جائے خدا کو.
صحیح صحیح جی, بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تک. میں ایک اور سوال یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا چونکہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, کہ اگر انسان خدا کو پہچانے تو اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں, اس کے اثرات ایسے انسانوں کی زندگی پہ کیا ہو سکتے ہیں, اس کی طرف آپ اشارہ تھوڑا.
سب سے جو اہم اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جب انسان خدا پر بھروسہ رکھتا ہے, جب انسان خدا پر ایمان رکھتا ہے, ہماری زندگی میں خدا ہے. جب آپ خدا کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں, جب آپ خدا کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, جب آپ خدا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, جب انسان کو زندگی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی زندگی میں اس کا بنانے والا کوئی ہے, اس کا بھیجنے والا دنیا میں کوئی ہے, اور جس نے کہا ہے کہ ایک دن ہم سے وعدہ لیا ہے کہ لوٹ کے تمہیں ہمارے پاس
آنا
ہے, تو پھر اس جانے وہاں جانے کی کوئی نہ کوئی تیاری ہونی چاہیے انسان کے لیے. سب سے جو اہم اثر انسان کی زندگی میں جو نمایاں ہوتا ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب,
جیسے قرآن فرماتا
ہے, یعنی یاد خدا سے انسان کو زندگی میں اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. یعنی جو سب سے بڑی انسان کی تلاش ہے, جو سب سے بڑی انسان کی زندگی میں کوشش ہے, اور جو سب سے بڑا انسان کا اس سرزمین میں انسان کے لیے غم ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں سکون حاصل نہیں ہوتا.
جیسے آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ ایک ہی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے, اور آخر وقت پہ اسے یہ پتا چلتا ہے کہ میں کس چیز کی تلاش میں تھا.
پوری زندگی جس سکون کو چاہا تھا وہ سکون نہیں ملا. اگر انسان اپنی زندگی میں خدا کو پا جائے, خدا کو پا جانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فقط یہ سمجھ جائے کہ ہاں اس نے مجھے بنایا اتنا ہی کافی نا. جب اس نے بنایا ہے اس نے کسی پرپز کے لیے بنایا ہوگا, جب اس نے کسی پرپز کے لیے بنایا ہوگا تو اس نے وہاں تک پہنچنے کے لیے بندوبست کیا ہوگا, کیا ہوگا نہیں ختم کیا ہے. اس نے نبی بھیجے ہیں, اس نے کتاب بھیجی ہے, جن نبیوں نے اتنے ظلم سہے, اتنے مظالم برداشت کیے ہیں, فقط اس کے لیے ہم اور آپ ہدایت ہو سکیں, ہم اور آپ اچھی زندگی جی سکیں. تو اس نے ہمیں درواقع حیات کے لیے پورا ایک پیکج بنا کے دیا ہوا ہے. جب انسان خدا کو پا جاتا ہے, جب انسان اس پیکج کے تحت زندگی جینا شروع کرتا ہے, تب انسان کو اس بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ سکون درواقع کہتے کسے ہیں. اطمینان زندگی میں, جسے کہتے ہیں کہ تطمئن القلوب, یعنی قلب کو جو انسان کو جو سکون حاصل ہوتا ہے, جو مطمئن جو طمأنینہ حاصل ہوتا ہے, جو اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہے, وہ کتنی بڑی دولت ہے. مثال کے طور پر فرض کریں ایک جگہ پر مثلا ایک آبادی چھوٹی سی, مثلا 100 لوگ ہیں, جہاں پر قحط پڑا ہوا ہے. آپ کسی اچھے بھلے شہر سے وہاں پہنچے, آپ نے کھانا بھی کھایا ہوا, آپ کو بھوک بھی نہیں لگی ہے, آپ کو پیاس بھی نہیں لگی ہے, آپ بالکل کھائے پیے تندرست وہاں پہنچے ہیں. اس شہر میں کم سے کم فرض کریں 200 لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو سب کھانے پینے اور اس کا انتظار کر رہے ہیں, بندوبست کوئی ہونا چاہیے ان کے لیے. آپ ان کو لاکھ بتاتے رہیں, آپ ان کو لاکھ سمجھاتے رہیں کہ بابا آپ بھوکے نہیں ہیں, آپ کو خالی محسوس ہو رہا کہ آپ بھوکے ہیں, لیکن جو بھوکا ہوتا ہے وہی جانتا کہ وہ بھوک کسے کہتے ہیں یا بھوک ہوتی کیا چیز ہے. آپ انہیں لاکھ کہیں کہ بابا تم لوگ زندہ ہو, تم لوگ صحیح سالم ہو, تمہیں کوئی پیاس نہیں ہے, فکر نہ کرو, کچھ دن کے بعد پانی بڑھ جائے گا, سب کی پیاس
بجھ جائے گی.
لیکن وہ پیاسا سمجھ سکتا ہے کہ پیاس کسے کہتے ہیں, مگر ایک دن آپ بھی بھوکے پیاسے ہوں, آپ بھی بھوکے پیاسے ہوں. یا مثال کے طور پر آپ ان کا گزارا کروا دیں کھانے پینے بھی ابتدائی طور پر, لیکن آپ ان سے کہیں کہ مثال کے طور پر جو اس کی دوسری مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے حلوہ کبھی زندگی میں نہ کھایا
ہو,
اور آپ اسے ساری زندگی سمجھاتے ہیں کہ بابا حلوہ ایسی چیز ہوتی ہے, حلوہ بڑا مزیدار ہوتا ہے.
بالکل
آپ لاکھ کہیں حلوہ, حلوہ حلوہ کہنے سے ایرانی مثال ہے, کہتے ہیں حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے. آپ اسے لاکھ بتائیں حلوہ یہ ہوتا ہے, جب تک انسان حلوہ نہیں کھائے گا انسان کو بھی سمجھ جائے گا حلوہ ہوتا کیا ہے.
اس کی مٹھاس
آپ اس کی لاکھ بتائیں, مٹھاس ایسی ہوتی ہے وہ. آپ زندگی, ہر انسان نے زندگی میں ہزار طرح کی میٹھا کھایا ہوگا, پھلوں میٹھا دیکھا ہوگا, چینی میٹھا دیکھا ہوگا, چائے میٹھا دیکھا ہوگا, ہر جگہ. لیکن حلوے کی مٹھاس حلوے کی مٹھاس, حلوے کا میٹھا پن حلوے کا میٹھا پن, حلوے کا مزہ حلوے کا مزہ ہے.
بالکل,
یعنی ہم ان کو لاکھ بتائیں حلوہ یہ ہوتا ہے, لیکن حلوہ نہیں بن سکتا ان کے منہ کے اندر کبھی. وہ بالکل یہی مثال یہاں پر آتی ہے. دنیا والوں کو آپ لاکھ بتائیں بابا تم جس طرح پہ زندگی جی رہے ہو, تم جس لیول پہ زندگی جی رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو یہ تمہارا سکون ہے, تمہیں سکون حاصل نہیں ہونا ہے, نہ دولت سے, نہ پیسے سے, نہ مقام سے, نہ رہنما بننے سے, سیاسی مذہبی یا جو بھی طریقے سے. مثلا اصل جو تمہیں لذت حاصل ہونی ہے, اصل جو تمہیں سکون ملنا ہے, اصل جو تمہیں طمأنینہ اور تمہیں سکینہ قلب جو تمہیں ملنا ہے, وہ فقط ملنا ہے خدا کی شناخت سے. جب انسان خدا کو پہچان جائے گا تبھی انسان کی زندگی میں ایک خاص قسم کا سکون آتا ہے. اب آئے اس کے اثرات کے اوپر. مثال کے طور پر ایک بڑا واضح اثر یہ ہے, ہم سے روایتوں میں کہا گیا, اہل بیت میں بتایا کہ خدا کی ہم کیسے پہچانیں, اور خدا ہمارے زندگی میں اگر حضور رکھتا ہے, اگر موجود ہے, تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. ایک اثر سب سے واضح جو اس کا اثر ہے وہ یہ ہے, ہم اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں تک پہنچنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. ہوتا کیا, ہم آخر میں وہاں نہیں پہنچے. آخر انسان غصہ ہوتا ہے, ناراض ہو کہتا ہے ہم نے یہ کوشش کی تھی, وہ کوشش کی تھی, یہاں پہنچا تھا, کچھ نہیں کر سکے زندگی میں, یہاں نہیں پہنچے, وہاں نہیں پہنچے. لیکن جس انسان کا خدا پر عقیدہ ہے وہ دو باتیں کہے گا, پروردگار جو میرے بس میں تھا میں نے وہ پوری کوشش کی.
جی بالکل.
میں نے اپنے بھر تک کوئی کسر نہ چھوڑی. اب پہنچوں یا نہ پہنچوں یہ تیرے ہاتھ میں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگر آپ وہاں پہنچ گئے اس کامیابی کے مقام پر تو پھر انسان کبھی غرور سے نہیں کہتا, کہتا ہم یہاں
پہنچے
ہیں. کہتا میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی, پروردگار نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. اب یہاں جب آ گئے ہیں تو یہ پہنچ کے یہاں پہنچ کے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں سے کر کیا سکتے ہیں اپنے لیے, سوسائٹی کے لیے, سماج کے لیے, انسانوں کے لیے, دین کے لیے, لوگوں کی خیر و فلاح کے لیے. اگر انسان جہاں پہنچنا چاہتا تھا نہیں پہنچا فرض کریں, تو پھر انسان کو اس بات کی شکایت نہ ہوگی کہ آہ جو میں نے کرنا چاہتا وہ کیوں نہ ہو سکا, تم اس لائق تھے ہی نہیں کیونکہ تمہیں وہاں تک لے جانے والا کوئی اور تھا. اگر تم لائق ہوتے, اگر تم لائق ہوتے تو وہاں تک پہنچا دیے جاتے, اگر لائق نہیں تھے تو وہاں تک نہیں پہنچائے گئے ہو. کوئی اور اس ہدف کو پورا کرے گا, کوئی اور اس ہدف کو آگے بڑھائے گا, کوئی اور اس گاڑی کو آگے لے جائے گا, اس پلان کو کوئی اور آگے بڑھائے گا. دنیا میں تم جیسے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں. انسان کی زندگی میں یہ روایت کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے, کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, مدبر پروردگار عالم ہے. اس لیے جب آپ کسی مومن سے ملاقات کریں گے اس کی زندگی میں ہمیشہ سکون پائیں گے. ہم عام لوگ اپنی زندگی میں عام طور سے جو ہماری گفتگویں ہوتی ہیں وہ شکایت سے بھری ہوتی ہیں. آخ یہ چاہتا وہ نہیں ہوا, آخ وہ چاہتا وہ نہیں ہوا, آخ یہ بننا چاہتے تھے وہ نہیں بنے, آخ یہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کیا, یہ کھانا چاہتے تھے نہیں کھا پائے, وہ سلسلے چل رہے ہیں. ہر دن شکایت, ہر دن شکایت, ہر دن شکایت. ہماری زندگی کا جو گفتگو ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے نا, وہ ہمارا وہ ہر دن شکایتوں میں گزر رہا ہوتا ہے. جبکہ وہ انسان جو الہی ہے, وہ انسان جس کی زندگی میں خدا کا حضور ہے, وہ انسان جس کی زندگی میں پروردگار اس کے ساتھ زندگی جی رہا ہے, پروردگار کو اپنی زندگی میں حاضر اور ناظر دیکھ رہا ہے. کسی نے پوچھا تھا نا مولا کائنات سے,
بالکل,
کیسے اس یا علی بن ابی طالب کیسے اس خدا کو مانتا ہو جس کو تم نے کبھی دیکھا
بھی نہیں.
مولا کائنات مولا کائنات نے جواب دیا تھا, میں نے اس خدا کو کبھی عبادت کی نہیں جس کو میں نے کبھی نہ
دیکھا.
یعنی میں نے ہر آن, میں نے ہر لہجے, میں نے ہر لمحے میں نے خدا کو دیکھا ہے. یعنی میں نے پروردگار کو اپنی زندگی میں اس کے جلووں کو, خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے.
بالکل.
خدا کا بدن نہیں ہے, خدا کی کوئی باڈی نہیں ہے, خدا کی کوئی شکل نہیں ہے, لیکن اس کے جلوے ہر جگہ کائنات میں رہنما ہے. مولا کائنات کہتے ہیں, کہتے ہیں میں نے خدا کو ہر آن دیکھا ہے, ہر لمحے اس کے جلوے کو میں نے زندگی.
جی بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آگے اگلے پروگرام میں آپ سے اور استفادہ کریں گے. یہیں پہ آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام راہ نجات, اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی خدا کی معرفت اور پہچان کے بارے میں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.